کہ پروردگار عالم نے اس ساری کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہے اس کا مقصد فقط اور فقط انسان ہے. اس سے زیادہ خلقت کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور انسان کو پروردگار عالم نے اپنے لیے خلق فرمایا ہے. یہ انسان کی کرامت ہے, یہ انسان کی بزرگی ہے, یہ انسان کی عزت ہے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات میں صرف انسان کو اپنے لیے خلق کیا. اور یہ کہا کہ خلقت الاشیاء لاجلک, میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. وخلقتک لاجلی, اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ایک طرح سے ساری کائنات کا مقصد بھی خود پروردگار عالم ہے, لیکن بالواسطہ. اور انسان کی خلقت کا مقصد پروردگار عالم ہے بلا واسطہ. چونکہ یہ بحث ہے, اس کو ابھی چھیڑا نہیں جا سکتا. میں کل کی باقی مانتا بحث کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بحث فعل الہی کا مقصد, پروردگار کے کاموں کا مقصد سوائے پروردگار کے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. یہ پوری بحث ہے علم کلام میں کہ جس طریقے سے پوری کائنات کا خالق ایک ہے, اسی طریقے سے جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے وہ بھی ایک ہے. علمی لفظ میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ اس پوری کائنات کے لیے ما سوى اللہ جو ہے اس سب کے لیے علت فاعلی پروردگار عالم ہے, اور اسی طریقے سے ما سوى اللہ کے لیے علت غائی پروردگار عالم ہے. وہ غایت, وہ مقصد جس کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا ہے وہ پروردگار عالم خود ہے. کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مقصد بن ہی نہیں سکتا کائنات کی خلقت کا, اس لیے کہ جب کائنات خلق ہو رہی ہے اس وقت کوئی ہے ہی نہیں. آپ تصور کریں اس اول مخلوق کہ جہاں پر اس سے پہلے کوئی نہ ہو, جبکہ تصور یہ ذرا سا سخت ہے, لیکن بالآخر اگر یہ تصور کیا جائے کہ ایسا وقت بھی نہیں کہا جا سکتا, ایک ایسا مرحلہ کہ جہاں کان اللہ ولم یکن معہ شیء, کہ پروردگار تھا اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی, کوئی شے اس کے ساتھ نہیں تھی. اگر اس مرحلے کا تصور کیا جائے اور ایسے موقع پر پروردگار عالم مخلوقات کو خلق کر رہا ہے, کنت کنزم مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت ان اعرف, میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, فخلقت الخلق لکی اعرف, تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. اس مخلوق کی خلقت کا سبب کون ہے؟ سبحان اللہ, کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی خلقت کا سبب بنے. یا وہ پروردگار ہے یا یہ خلق ہونے والی مخلوق ہے, مخلوق اول ہے, جو بھی ہے اس سے مجھے بحث نہیں ہے اس وقت. جو بھی ہے وہ مخلوق اول جو ہے, اس کی خلقت کا سبب کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی ہے ہی نہیں جو خلقت کا سبب بنے. یعنی خلق کرنے والا بھی وہ خود ہے, اور جس کے لیے خلق کر رہا ہے وہ بھی خود ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خلق کرنے والا بھی خود پروردگار عالم ہے, یعنی علت فاعلی خود ہے, اور جس کے لیے خلق کر رہا ہے وہ بھی خود ہے. کیونکہ اور کوئی ہے ہی نہیں کائنات کے اندر جس کے لیے خلق کیا جائے, کچھ نہیں, سناٹا ہے پوری کائنات کا, او کا اس میں خلق کیا. تو وہی مقصد ہے خود پروردگار عالم. باقی جتنی چیزیں بعد میں خلق ہوتی چلی جا رہی ہیں سب اسی طریقے سے منسوب ہوتی جا رہی ہیں پروردگار عالم کی جانب. یہ ایک مسئلہ تھا, لیکن توجہ کریں, ساری کائنات کی خلقت کا سبب وہ خود ہے, ساری کائنات کا خلق کرنے والا وہ خود ہے. بلا واسطہ یا بلا واسطہ دونوں نہیں چل پائی جائے گی. کچھ چیزوں کو بلا واسطہ خلق کر رہا ہے, کچھ چیزوں کو بل واسطہ خلق کر رہا ہے. اس کا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیسے ممکن ہے ہماری خلقت کا سبب ہمارے والد ہے؟ یہ واسطہ درمیان میں آ رہا ہے پروردگار کی خلقت میں, ایک واسطہ بیچ میں آ رہا ہے. اسی طریقے سے پوری کائنات جو ہمارے سامنے ہے جتنا کچھ ہے وہ مجردات ہو مادیات ہو کسی بھی عالم کی مخلوق ہو یا بلا واسطہ پروردگار عالم سے خلق ہو رہی ہے یا بلا واسطہ پروردگار عالم سے خلق ہو رہی ہے بالآخر آخری وہ خود ہے خلق کرنے والا آخری وہ خود ہے بنانے والا اسی طریقے سے جس کے لیے بنایا جا رہا ہے یا بلا واسطہ خدا خود ہے یا بلا واسطہ خدا خود ہے یعنی علت فاعلی میں بھی واسطہ ہے یا نہیں ہے علت غائی میں بھی واسطہ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ شرافت انسان ہے توجہ کریں یہ شرافت انسان ہے کہ جب اس نے آغاز انسانیت پر گفتگو کی تو آغاز بھی انی خالق بشر من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں میں بنانے والا ہوں جب اسے بنا لوں اس میں روح ڈال دوں اس پر گفتگو ان شاء اللہ بعد میں کروں گا جب اسے بنا لوں اس میں روح ڈال دوں تو فقعوا له ساجدین تم سارے کے سارے سجدے میں گر جانا جبکہ سب جانتے ہیں کہ جناب آدم کے پیکر کو فرشتے بنا رہے تھے جناب آدم کے خاکی پیکر کو فرشتے تعمیر کر رہے تھے لیکن پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْنَا جب ہم اسے بنا لیں یہ بات میں جلدی سے یہاں بتاؤں قرآن مجید میں پروردگار کی طرف دو طرح کی ضمیریں پلٹتی ہیں یا واحد متکلم یا جب متکلم متکلم مال غیر یا وہ میں کہتا ہے یا ہم کہتا ہے ہم ہیں ہم جس نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں صیغہ جمع استعمال ہو رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں صیغہ جمع استعمال ہو رہا ہے کہیں واحد میں گفتگو کرتا ہے میں کہتا ہے بلا شرکت غیر ہے اور کبھی جمع میں گفتگو کرتا ہے ہم کہتا ہے با شرکت غیر ہے علماء نے بیان کیا کہ جہاں لفظ ہم پروردگار عالم کہہ رہا ہو وہاں مراد ہوتا ہے میں اور میرا لشکر ہم ہیں جس نے ذکر کو نازل کیا ہے خود جناب پروردگار لے کر کے نیچے نہیں آیا قرآن مجید کو جناب جبرائیل لے کر کے آ رہے ہیں درمیان میں واسطے موجود ہیں لوح محفوظ موجود ہے جناب جبرائیل موجود ہیں پیغمبر کی ذات تک پہنچا ہے پھر ہم تک آیا ہے قرآن مجید یہ نزول قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے لیکن کہتا ہم نے نازل کیا ہے نسبت اپنی طرف دے رہا ہے لیکن شرکت غیر غیر کی شرکت کے ساتھ نسبت دے رہا ہے میں اور میرا لشکر ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پروردگار عالم آسمان سے نازل ہو کر کے اگر آسمان پر ہو نازل ہو کر کے زمین پر آ کر کے حفاظت نہیں کرے گا بلکہ اس کے لوگ ہیں محافظین قرآن جو یہاں حفاظت کر رہے ہیں لیکن نسبت وہ اپنی طرف دیتا ہے میں اور میرا لشکر لیکن بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر لشکر موجود ہے مگر نسبت نہیں دے رہا توجہ فرمائے جہاں پر نسبت لشکر موجود ہے مگر نسبت نہیں دے رہا یہ نہیں کہہ رہا انی خالق البشر من طین فاذا سوینا فنفخنا فیہ روحنا نہیں جب میں ہم اسے بنا لے اور ہم اس میں روح ڈال دے نہیں نہیں جب میں اسے بنا لوں پروردگار عالم پیکر آدم کو تو فرشتے تعمیر کر رہے ہیں تو نے صیغہ جمع کیوں نہیں استعمال کیا عجب نہیں آواز آئے میں اسی جگہ بتانا چاہتا ہوں کہ خلقت آدم کا مرحلہ ہے کرامت ادا کرنا چاہتا ہوں عزت دینا چاہتا ہوں بزرگی دینا چاہتا ہوں نسبت اس کی اپنی طرف دے رہا ہوں بغیر خلقت کے کسی کے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد انسان کے بنانے کا تذکرہ کیا جب انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا پہلا انسان جناب آدم اس کائنات میں ان کے پہلے سلسلہ انسانیت میں موجود ہے وہ جو اس سے بہتر ہے لیکن اس کائنات میں سب سے پہلا انسان خود جناب آدم چونکہ ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں کہ پہلے انسان جانور تھا بندر تھا اور کیا تھا اس کے بعد انسان بن گیا ایسا کچھ نہیں ہے جو بندر تھے وہ آج کی بندر ہی ہیں انسان جو سب سے پہلا انسان کائنات میں آیا ہے وہ خود جناب آدم ہے جو اس کائنات پر تشریف لا رہے ہیں کیا کہا ہم نے نہیں میں بنا لوں فرشتے بنا رہے ہیں لیکن نسبت اپنی طرف دے رہا ہے جب علت فاعلی کا تذکرہ ہوا تو پھر نسبت اپنی جانب دی جب علت غائی کا تذکرہ ہوا آزمانے کے لیے، اپنے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی معرفت کروانے کے لیے، اپنی اظہار محبت کے لیے، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس نے اپنے لیے کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے خلقت الاشیاء لاجلک، اے انسان میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، علت غائب وہ خود ہے لیکن انسان کی طرف نسبت دے رہا ہے، اور ساری مخلوقات میں صرف انسان کو چنتا ہے اپنے لیے، اور تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ جب آغاز پر گفتگو کی تب بھی سیغے واحد رکھا، جب غائب پر گفتگو کی تب بھی اپنے آپ کو مخصوص کیا انسان سے۔ صلوات پڑھیں محمد را. یہ کرامت انسان ہے، یہ بزرگی انسان ہے، یہ عزت انسان ہے کہ پروردگار عالم نے دونوں مرحلوں پر انسان کو اپنی جانب نسبت دی ہے۔ اور میں اس جگہ پہنچنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے اپنے بات کو چھوڑا تھا۔ عزیزو، اتنا عظیم انسان، اتنا باکرامت انسان، اتنا بزرگ انسان، اتنا صاحب عزت انسان کہ پروردگار عالم ساری کائنات میں کسی چیز کے لیے یہ نہیں کہتا کہ میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے، نہیں، صرف انسان کے لیے کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ کتنی عظیم چیز ہوگی آپ کو نا، بہت چیزیں لے کر جاتے ہیں لباس، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں، یہ میں نے اپنے لیے لیا ہے، جس کو مخصوص کیا جا رہا ہو اپنے لیے، کون انسان؟ جب یہ چیز ہے جس کے معنی ہے کہ پھر انسان کچھ ہے، میں چاہتا ہوں ایسے برسوں آگے بڑھ کر کہ انسان کچھ ہے، جتنا ہم انسان کو سمجھ رہے ہیں انسان اتنا ہی ہے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو جتنا سمجھا ہے ہم اتنے ہی، اس سے کہیں زیادہ ہماری عظمت ہونی چاہیے۔ میں نے پروردگار عالم بلا وجہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب اسی پر گفتگو بار بار ٹھہر جاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان اتنا عظیم ہے؟ انسان کے سر پر تاج کرامت کو رکھا، کیا چیز ہے وہ بلا کر؟ کچھ بھی ہے، لیکن ہے انسان کی فضیلت، ہم صرف اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ فرق ہے دوسری مخلوقات میں اور انسان میں۔ اگر فرق نہ ہوتا تو گفتگو اس طریقے سے نہ ہوتی۔ لقد کرمنا بنی آدم، اور جب کرمنا کہا تو پھر صیغہ جب استعمال کیا، یعنی میں اور میرا لشکر، اس پر گفتگو کروں گا ان شاء اللہ، میں اور میرا لشکر کے سارے کے سارے انسان کو عظمت دے رہے ہیں، انسان کو بزرگی عطا کر رہے ہیں، انسان کو عزت عطا کر رہے ہیں اس کائنات کے اندر، میں اور میرا لشکر اس کائنات میں ہے، سب انسان کو مکرم جانتے ہیں۔ اس انسان کے لیے، بس یہاں سے کبھی گفتگو جہاں چھوڑی تھی، اس انسان کے لیے پروردگار عالم نے اسے منزل کمال تک لے جانے کے لیے، توجہ چاہتا ہوں، منزل کمال تک لے جانے کے لیے، چونکہ انسان اس کائنات میں محدود نہیں ہے، یہ کائنات فنا ہو جانے والی ہے، انسان باقی رہنے والا ہے۔ کائنات یا کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہو جانا ہے، فنا یعنی نابود ہو جانا ہے، اور انسان کے لیے کہتا خلقتم للبقاء لا للفنا، تم کو بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ کائنات کی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، لیکن جو زمین پر ہے یہ سب کا فنا ہو جانا ہے، لیکن انسان سے کہتا مجھے باقی رہنا ہے، تو فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اب اگر اسی پر رک جائے تو گفتگو کے لیے کافی ہے مرحلہ، کہ تو فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ صرف یہ لفظ یہاں میں کہہ دوں اور پھر بات آگے بڑھ جائے، اپنا گفتگو یہاں بتاتا ہے کہ چاہے انسان، تو فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ایک کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث قدسی کہتی ہے کہ تم باقی رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا ہونے کے لیے نہیں۔ خود دونوں کو ملائیے گا تو نتیجہ خود بخود سامنے آ جائے گا، انسان میں نے تجھے زمین کے لیے نہیں بنایا۔ اگر اس آیت کو اس حدیث قدسی سے ملا دیا جائے، حدیث قدسی خلقتم للبقاء لا للفنا، اے آدم کی اولاد تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. اور یہاں قرآن میں کہتا کل من علیہا فان, جو بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہو جانا ہے. اس کے معنی تجھے میں نے زمین ہی نہیں بنایا. تو کوئی دوسری مخلوق ہے, تو عرشی مخلوق ہے, زمینی مخلوق نہیں ہے. میں نے تجھے زمین پر بھیجا ضرور ہے لیکن مخلوق تو زمینی نہیں ہے. محمد میں نے اگر اسی جگہ پر ٹھہر جایا جائے تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے اور فکر کرنے کے لیے. یہ مجھے آگے بڑھنے سے بس بحث نے چھوڑی تھی. انسان کے لیے پروردگار عالم کی ساری کائنات جو سجائی ہے وہ انسان کے لیے سجائی. توجہ چاہتا ہوں, جبکہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے اس کائنات سے, نہ انسان سے. تم سجدہ کرو یا نہ کرو ہماری خدائی پر حرف نہیں آتا. میں سے تین دن سے آپ کے سامنے مسلسل بیان کر رہا ہوں, تم اطاعت کرو یا نہ کرو ہماری خدائی پر کوئی حرف نہیں آتا. لیکن ہم نے یہ سارا انتظام تمہارے لیے کیا ہے چونکہ ہمیں تم سے محبت ہے. تم جاہل ہو, ہم عالم ہیں. تم بے خبر ہو, ہم باخبر ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ راستہ حق کیا ہے, ہم بتا رہے ہیں کہ راستہ باطل کیا ہے. ورنہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں. ہمیں الحمدللہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آئیں یا تشریف لائیں یا نہ لائیں, پروردگار ہم کہہ رہا ہے تو ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو یا نہ ہو اس سے ہماری خدائی پر کوئی حرف نہیں آتا. ہم نے جسے میں خود خلاصہ کر رہا ہوں دو تین دن کا, میں خود اور جس کو میں نے بنایا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہاں بندوں کا کوئی نقش نہیں ہے, بندوں کا کوئی رول نہیں ہے. وہ مانے یا نہ مانے اس سے اثر نہیں پڑتا. ہم نے منوایا اس لیے ہے کہ تم سے محبت ہے, ورنہ ہمارا کوئی فائدہ اس میں ہونے والا نہیں ہے. آؤ گے تمہارا فائدہ ہوگا نہیں, آؤ گے تمہارا نقصان ہوگا. ہم صرف چونکہ تم سے محبت رکھتے ہیں لہذا بیان کر رہے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف تاکہ تمہارا فائدہ ہو جائے, آ جاؤ ہماری طرف تاکہ تمہارا وجود نورانی ہو جائے, ورنہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. بس جلدی جلدی عزیزو, اس لیے جتنے عہدہ الہی ہیں, جتنے عہدہ الہی ہیں کسی میں انسانوں کی دخالت ہے ہی نہیں.
بے شک, بے شک.
کسی عہدے میں انسانوں کی دخالت نہیں ہے. کوئی نہ نبی بنا سکتا ہے نہ کسی سے نبوت چھین سکتا ہے.
بے شک.
کوئی نہ کسی کو رسول بنا سکتا ہے نہ کسی سے رسالت چھین سکتا ہے.
بے شک.
کوئی نہ کسی کو امام بنا سکتا ہے نہ کسی سے امامت چھین سکتا ہے. وہ ممکن نہیں ہے کائنات کے اندر. میں نے آپ کو عرض کیا تھا جناب موسیٰ جیسا پیغمبر اپنے لیے اپنا وزیر نہیں بنا سکتا, بلکہ مجبور ہے کہ پروردگار عالم بنائے. خود پیغمبر بھی اپنے وسیع اور اپنے جانشین کو بحکم پروردگار بنا رہے ہیں, اور حکم بھی ایسا ہے یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دو جو تم پر نازل کیا گیا. اس کے معنی کیا ہے؟ حکم ولایت علی ابن ابی طالب پہلے سے ہے, لیکن پیغمبر اعلان نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے, بلکہ منتظر ہیں کہ وہ کہے تو ہم اعلان کریں. ایسا نہیں ہے کہ غدیر میں آیت آئی ہے کہ آج سے علی ولی ہے, ایسا نہیں ہے. غدیر میں آیت آئی ہے کہ جو ولی علی پہلے سے ہیں اس کو آج بیان کرو. کیونکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل, وہ پہنچا دو جو نازل کیا جا چکا. کب نازل کیا ہے یہ نہیں بتایا خدا نے, کبھی وقت ہوگا تو عرض کروں گا کب نازل ہوا یہ, لیکن یہ نہیں بتا رہا پروردگار یہاں پر کہ کب نازل ہوا. یعنی پہلے نازل ہوا ہے. کیا نازل ہوا تھا؟ پیغمبر نے بتا دیا من کنت مولاہ فاعط علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا. یعنی اعلان ولایت, ولایت کا مسئلہ غدیر میں نازل نہیں ہوا. غدیر سے علی بن ابی طالب کی ولایت شروع نہیں ہوئی, بلکہ اظہار اعلان ولایت غدیر میں ہے. جس طریقے سے لوگوں کی تکبیر کہنے سے خدا بزرگ نہیں ہوا, اعلان کبریائی یہاں سے ہو رہا ہے. اعلان کبریائی ہے. جناب ابراہیم کے کعبہ پاک کرنے سے کعبہ پاک نہیں ہوا, وہ تھا پہلے سے, مگر اعلان طہارت اس دن سے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے غدیر سے علی کی ولایت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے, وہ پہلے سے مولا ہے, بلکہ اظہار ولایت اور اعلان ولایت غدیر سے ہو رہا ہے. پیغمبر جانتے ہیں کہ علی مولا ہے, لیکن بغیر حکم پروردگار اعلان جب تک آیت نہ آ جائے. یا ایو رسول بلغ، اب پہنچا دو. اور جہاں آ گئی نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لوگ واپس آئے جہاں بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنا حساس مسئلہ ہے جو پیغمبر بیان کر رہے ہیں، تاکہ دنیا عہدہ الہی کو محسوس کرے. الہی عہدے یوں ہی نہیں مل جاتے، کوئی کسی کو عہدہ دے ہی نہیں سکتا. توجہ کیجیے، اور اگر کسی نے کسی کو بنا بھی لیا تو وہ ان کا بنایا ہوا ہے، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. توجہ چاہتا ہوں، بحث کسی خاص جگہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، کہیں بھی ہو. اگر کوئی کسی کو بنا بھی لے، اپنا سرپرست بنا لے، تو سرپرست بنانے سے بن نہیں جاتا. مثلا شادی کے لیے شرط ہے کہ لڑکی کا ولی باپ اور دادا، باپ اور دادا نہ ہو تو کوئی ولی نہیں ہے، وہ خود اختیار رکھتی ہے. چچا کہے ہم نے پالا ہے، آپ نے پالا ہے، سوال اپنی مقام پر، ولی نہیں ہو سکتے آپ.
سبحان اللہ سبحان اللہ،
آپ کا سوال اپنے جگہ پر، لیکن ولی بڑا بھائی کہ میں نے اس کو اپنے بچے کی طرح پالا ہے، بالکل صحیح کیا ہے آپ نے، آپ کا سوال اپنے جگہ طرح، ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ولی وہی ہوگا جس کا اعلان پروردگار عالم کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا رکنا پڑے گا تاکہ یہ بحث آج واضح ہو جائے ہمارے کم سن بھائیوں کے لیے، بزرگوں سے بہتر جانتے ہیں. جہاں حکم ولائی آتا ہے، سرکاری حکم آتا ہے، یعنی وجوب آ رہا ہو، ہر حرمت آ رہی ہو، استحباب ہو کے رہا ہو، وباہ آ رہا ہو، جہاں یہ احکام آ رہے ہیں، کوئی نہ کسی چیز کو واجب کر سکتا ہے، نہ کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے. توجہ کیجیے، کسی کو پروردگار عالم نے یہ طاقت دی ہی نہیں. کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ کسی حکم کو حرام کر سکتا ہے، نہ کسی حکم کو واجب کر سکتا ہے، نہ کسی حکم کو مستحب قرار دے سکتا ہے، نہ کسی حکم کو مکروہ کہہ سکتا ہے، نہ وہ مباح کہہ سکتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا. صرف پروردگار کی ذمہ داری ہے، اور پروردگار کا یہ حق ہے کہ وہ کہے واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کائنات میں. وہ خود مالک ہے اس پوری کائنات کا، خود خالق ہے اس پوری کائنات کا، وہ خود رب ہے اس پوری کائنات کا، وہ خود رازق ہے اس پوری کائنات کا. جس طرح چاہے کائنات کو چلائے، نہ کوئی سوال کر سکتا ہے، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے اسے. کائنات اس لیے آپ کا موبائل آپ کی جیب میں رکھا ہے، آپ اسے داخلی جیب میں رکھے، بھائی جیب میں رکھے، دونوں طرف پوچھنے والے موبائل میرا جیب میری، آپ سے کیا مطلب؟ خوب کائنات اس کی پروردگار سے کیا مطلب؟ یہ بات اگر اپنے لیے سمجھ میں آتی ہے، جو معمولی تفصیلات والا نہیں ہے، اس نے جب چاہا تورات کو بھیجا، جب چاہا انجیل کو بھیجا، جب چاہا زبور کو بھیجا، جب چاہا قرآن کو بھیجا، تم کون ہوتے ہو کہنے والے کیا کریں؟ یہ اور بات ہے، اس کا کام مسئلہ آمیز ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنا سمجھ لیتے ہیں. اب یہ بحث موقع سے لگتی ہے، ہم ان چیزوں کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، لہذا مجبوری ہوتی ہے، لہذا مشکل پیدا ہوتی ہے. ہمیں اولاد کس نے دی ہے؟ کیا پتا ہے خدا چاہتا ہے اس اولاد کو لے لے، بچائی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہونا چاہیے، علل قاعدہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس نے دی تھی کہاں، وہ لے رہا ہے. آپ کون ہوتے کچھ کہنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہوتے، اس کی چیز ہے. اس نے دولت دی تھی کہاں، دی تھی، وہ لے رہا ہے. پریشان کیوں ہیں آپ؟ اس کی چیز ہے، واپس لے رہا ہے. آپ کیا مطلب؟ یہ وہ مقام ہے جہاں تک پہنچنے میں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. جس کے لیے مولا کائنات نہج البلاغہ نزلت انفسهم بالبلاء کالذی نزلت فی الرخاء. متقی وہ ہے جس کی ایک صفت یہ ہے، خطبہ ہمہ خطبہ متقی کی بات ہے. متقی وہ ہے جس کی ایک صفت یہ ہے کہ جیسا مشکلات میں رہتا ہے ویسے ہی خوشحالی میں رہتا ہے. بیلنس لائف اس کی، نہ ادھر پریشان ہوتا ہے نہ ادھر زیادہ کچھ ہوتا ہے، اس کی نہیں ادھر دے دیا دے دیا دے دیا. اور ایسا نہیں ہے یہ ائمہ کی صفت ہے اور انبیاء کی صفت ہے، جی نہیں. ہمارے استاد نے ہم سے ایک واقعہ رجوع کیا، ان کے گاؤں میں, ایران کا واقعہ ہے, ان کے گاؤں میں ایک شخص تھا جس کے باغ تھے باغات, اور اس باغ سے فصل سے اس کا پورے سال کا خرچ چلتا تھا. ایک سال باغ میں فصل خراب ہو گئی, نہیں آئے پھل اس کے, نہیں آئے ایک سال. اور اس کے بعد اب جو تھا اس کے پاس پہلے سے پہلے بجٹ, اس سے اس نے سال گزارا پورا, اگلے سال امید پر اگلے سال فصل آئے گی ٹھیک ہو جائے گا, پھر نہیں آئے دوسرا سال. اب ذرا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ اب جو تھا ختم ہونے لگا بجٹ. تین سال مسلسل فصل نہیں آئے, جب تیسرے سال فصل نہیں آئے تو نوبت جائے گی گھر کا سامان اس نے بیچنا شروع کیا, جو گھر میں تھا سامان قالین اس طرح کی چیزیں, اس سے اب پیٹ بھر سکے اپنا بچوں کا. ہمیں استاد کہتے ہیں کہ میں گیا اس کے پاس, میں نے کوئی نام تھا اس کا نام لے کر پکارا, بیٹھا تھا باہر اپنے گھر پر, میں نے کہا کہ اس ساری فصل نہیں آئی, یعنی بڑی احساس سے ہمدردی کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ اس ساری فصل نہیں آئی. اس نے پوری متانت توجہ دے رہا تھا, اس نے پوری متانت پورے اطمینان سے کہا کہ اس کی ملک ہے وہ دے گا اللہ. دسیوں سال ہو گئے دنیا میں پڑھنا, قربان ہو جائے اس ایک حساسیت پر, اس ایک جملے پر, جہاں انسان اتنا مطمئن ہو اپنے پروردگار کے سامنے اس کی ملک ہے چاہے دے چاہے نہ دے. اے صلوات پڑھے محمد علیہ
خدا نے کہا یہ دے بولے ہو. پیغمبر کہتے ہیں یہ واجب ہے تو واجب ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو واجب ہے پیغمبر کے کہنے سے الگ سے واجب نہیں ہو رہا ہے, اس لیے واجب ہو رہا ہے کہ خدا نے کہا ہے ان کی بات مانو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اس پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ان کی بات مانو, لہذا واجب ہو رہا ہے. اب کیا ہوا؟ پیغمبر نے کہا جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. میں ترتیب سے چلنا چاہتا ہوں, جلدی جلدی ادھر توجہ کیجیے گا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا مالک ہے, تمہارا رازق ہے, تمہارا خالق ہے, سب کچھ ہے کائنات کا. وہ اطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے اولی الامر منکم, اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تمہارے یہاں کیسے اطاعت کریں؟ اطاعت کا طریقہ بتایا, ما اطاعتکم الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کیسے کرو؟ خود ہی کہتا ہے ما اطاعتکم الرسول, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, اور جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے روک جاؤ. جو دیا جائے گا وہ یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا, جس چیز سے روکا جائے گا یا وہ حرام ہوگا یا وہ مکروہ ہوگا, درمیان جو چیز اس کو مباح کہتے ہیں. ابھی آخر جو نبی تمہیں دے, جو رسول تمہیں دے اسے لے لو. پیغمبر نے دیا, کیا دیا آپ کو معلوم ہے؟ کبھی دکھا کے دیا, کبھی سنا کے دیا. میں نے کل کہا تھا آپ کے ساتھ, جس طرح ہی پیغمبر نے دیا, چاہے وہ غریب میں دیا ہو یا آئے تطہیر کے نتیجے میں دیا ہو یا آئے مبتل کے نتیجے, جو جس طرح ہی پیغمبر نے دیا, انسان کو لینا ہے. پیغمبر لے رہے, کیوں لے رہے؟ پروردگار نے کہا ہے اگر ہم نے پیغمبر کا دیا نہیں لیا تو کیا کیا؟ میں تب جو چاہتا ہوں, اگر ہم نے پیغمبر کے دیے کو نہیں لیا تو کیا ہوا؟ پیغمبر کی مخالفت نہیں ہوئی. اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ کی مخالفت ہے, کیونکہ اللہ نے کہا تھا جو یہ دے وہ لے لو, اور نبی دے رہے ہم نہیں لے رہے. کیا ہوا؟ اللہ کی بات تسلیم نہیں ہو رہی. کبھی وقت ملے گا تو میں اس پر تفصیل صاحب کے سامنے رکھ کروں گا, تو مجھے مسئلہ کتنا خطرناک ہے اس جگہ پر. لیکن بہرحال اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے, پیغمبر نے کسی چیز سے روکا, ہم نہیں رکے. مخالفت کس کی ہے؟ کہ پیغمبر کی جو مخالفت ہے وہ تو ہے ہی, خدا کی مخالفت ہے. کیونکہ خدا نے کہا تھا رک جانا, ہم نہیں رکے. پیغمبر نے کس کو دیا؟ پیغمبر نے علی بن ابی طالب کو دیا, پیغمبر نے امام حسن کو دیا, پیغمبر نے امام سیدہ کو دیا, پیغمبر نے امام حسین کو دیا, آخر پیغمبر نے امام زمان کر دیا. یہ میرے بعد 12 جانشین ہیں ہمارے تمہارے لیے. کون دے رہا ہے؟ پیغمبر دے رہا ہے. روایات سے ثابت تھا کہ سب موجود ہے, اہل سنت کے موجود ہے, شیعوں کے موجود ہے. یہ روایت کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے, سارے کے سارے قریش کے ہوں گے. سب ہر جگہ روایت موجود ہے, یہ نام کے ساتھ موجود ہے, بغیر نام کے موجود ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے پہلے نام کا تذکرہ کیا, بعد میں اسماء کو ہٹا کر کے کردار کا تذکرہ کیا. اطیعوا اللہ نام کے ساتھ, اطیعوا الرسول نام کے ساتھ, نام سے مراد یہ کہ عہدے کے ساتھ تذکرہ ہو رہا. اس کے بعد جب پیغمبر کو اولی نمبر میں جو میں صاحبان امر ہیں, انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ صاحبان ایمان ولی ہے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اب اس سے فرد بیان ہو رہی ہے, نام سامنے نہیں آ رہا. پیغمبر نے اپنے بعد 12 جانشین دیے ہیں, ایک کے بعد ایک ہے. مولا کائنات سے لے کر کے حضرت حجت تک 12 جانشین.
غلام صلوات
دو اطاعت کا تذکرہ کیا, ایک اپنے لیے اور ایک رسول اور اولی الامر کے لیے, تاکہ بتا سکے کہ میری اطاعت اور ہے اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت اور ہے. یعنی رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کو ایک خانے میں رکھا, اپنی اطاعت کو دوسرے خانے میں رکھا. کیونکہ وہ واجب الاطاعت ہے بل اصالہ, وہ واجب الاطاعت ہے خود اپنی وجہ سے, چونکہ خالق ہے, مالک ہے, راضی ہے, سب کچھ ہے. توجہ کیجیے گا، دونوں اطاعتوں کو الگ کیا کہ ایک نہ ہونے پر اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، یعنی اپنی اطاعت کو الگ کیا، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو ایک ساتھ بیان کیا. یعنی کیا؟ جو اطاعت رسول کی ہے وہی اطاعت اولی الامر کی ہے. توجہ کریں، جو اطاعت رسول کی ہوگی وہی اطاعت اولی الامر کی ہوگی. اولی الامر کی اطاعت کیا ہوگی؟ کہ جو شان اطاعت رسالت ہے، جو شان اطاعت رسالت ہے وہی شان اطاعت اولی الامر ہے. رسول کی اطاعت کی شان کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، جس سے روک گیا اس سے رک جاؤ. اولی الامر کی شان کیا ہوگی؟ کہ جو دے لے لو. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے، وہ ہمارے سماج کے مطابق ہے، وہ ہماری قوم کے مطابق ہے، وہ ہماری پارٹی کے مطابق، کچھ نہیں. جو اولو الامر دے، جب بھی دے، جیسے بھی دے، جہاں بھی دے، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. چونکہ اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں، اطاعت پروردگار کو الگ بیان کیا، اطیعوا اللہ، پھر اس کے بعد لفظ اطیعوا کو تکرار کیا، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اب رسول اور اولی الامر کو ایک ساتھ بیان کیا. یعنی تاکہ محسوس کرو ہماری شان الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ چونکہ ہم پروردگار ہیں، ہماری اطاعت خود اصلی حیثیت سے بالاصالہ واجب ہے، لیکن ان کی اطاعت ہماری اطاعت کی وجہ سے واجب ہے. لیکن ان دونوں کی اطاعت ایک کیسی ہے؟ اگر ایک کو سمجھ لو گے دوسرے کی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اطاعت رسول کی شان کیا ہے؟ کہ جو دے وہ لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ. یہی شان اہل بیت کی ہوگی اور اولی الامر کی ہوگی. مولا کائنات جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. حسن جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ سلسلہ چلے گا حضرت مہدی تک. جو دے اسے لے لو، جس سے روک گیا اس سے روک جاؤ. توجہ کیجیے گا. اب یہاں پر میں پھر وقت میرے پاس نہیں بچ رہا، یہاں سے میں نے کل بحث چھوڑی تھی، لیکن یہ کہنا ضروری تھا. توجہ کیجیے گا، جہاں جو دے اسے لے لو، جس سے روک گیا اس سے روک جاؤ. سلسلہ دیکھیے، پروردگار عالم نے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک مقدمہ بنایا تاکہ لوگ پیغمبر کی اطاعت اور پیغمبر کے مقام کو محسوس کر سکے. کل کی گفتگو، پیغمبر 23 سال تک کائنات میں رہے تبلیغی زندگی کے اعتبار سے، 63 سال کی حیات گزاری، 40 سال تک خاموش رہے، 63 سال کی تبلیغی زندگی ہے، 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدنی زندگی. اس 23 سال میں وہ سب کچھ دے کر کے جا رہے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، وہ حرام ہو حرام الى یوم القیامہ. جو حلال کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے. زمانے کتنے بدلتے رہے لیکن حلال حرام نہیں ہو سکتا، اور جسے حرام کر دیا وہ حلال نہیں ہو سکتا. اب جو بھی آئے جس مصلحت کے تحت کرے رسول کی خلاف ورزی ہوگی، چاہے جس مقام پر ہو، کوئی رشتہ دار ہو، ناطے دار ہو، کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو، لیکن حلال پیغمبر کو حرام نہیں کہہ سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. کیونکہ کوئی دوسرا آنے والا نہیں. ماں آتا کم اور رسول فخود ہو، جو نبی دے رہے اس میں لے لو. جو جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. حلال جو کر دیا قیامت تک کے لیے حلال ہے، کوئی پیچھے مداخلت نہیں کر سکتا. جو حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. یہ ممکن ہے کہ حلال کو وقت کے بدلنے سے کچھ دن کے لیے انجام نہ دیا جائے، دوسری چیز ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو چیزیں پیغمبر کے زمانے میں حلال تھیں، حالات کے اعتبار سے مبنی چیز ہے، حلال ہے ہمارے لیے کھانا، لیکن راستے میں فوج لگی ہم نہیں کھا سکتے، خبردار کہیں گے نہ جل چلی جائے گی، حرام ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے ٹھنڈی چیزیں کھانا حلال ہے، لیکن اگر 106 ڈگری بخار کا مریض ہے کھانا حرام ہو جائے گا، وہ دوسری چیز ہے۔ لیکن یہ ساری کنڈیشن پیغمبر نے بتائی ہے، لیکن بلا وجہ کوئی یہ کہے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ حلال تھا، میں حرام کر رہا ہوں، ہو آر یو، آپ کی شخصیت تو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہو مجھے بتا دیجیے، میں پڑھنا چھوڑ دوں گا اس کے بعد سے، کیونکہ یہاں کوئی مذہب نہیں ہے کہ نقطہ لگ جائے چاہے دین پامال ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جو کہنا چاہ رہا تھا آج پھر نہیں پہنچ پایا ہوں، لیکن بالآخر انشاءاللہ یہ مقدمہ ضروری تھا کہ ذہن تک پہنچ جائے۔ نہ فقط یہ کہ نہیں کہا بلکہ دشمنوں سے اقرار لیا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیں کربلا میں اس نے کیا کہا، جب آخری حجت تمام کرنے کے لیے آئے، آخری خود اپنی جنگ سے پہلے، تو کہا یہ بتاؤ کیا ہم نے کسی حلال محمد کو حرام کر دیا؟ سب نے کہا نہیں۔ کیا ہم نے کسی حرام کو حلال کر دیا؟ سب نے کہا نہیں، اقرار لیا ہے، تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے، چونکہ اس کے بعد کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے امامت سے، یہ آخری جنگ ہے آل محمد کی، اور اس آخری جنگ میں ہم قیامت تک کے لیے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھ لے ہماری جنگوں کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین میں تبدیلی کی ہے۔ دشمن اس بات پہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے میں تبدیلی کی ہے، ہر کہہ دیتے کچھ نہ آ کر کہ ہاں یہ کر دیا، کوئی نہیں دامن پر داغ نہیں لگا سکا کوئی۔ جب سارے سارے خاموش، تو مانو دوسرا جملہ کہا، فبما تستحلون الدم، پھر تم میرے خون کو حلال کیوں جانتے ہو؟ ایک عجیب بات ہے، کیسے ایسے لوگ تھے کہ جو اتنی سی معمولی مسئلہ تو کوئی سمجھ رہے۔ امام نے پہلے اپنے لیے پوچھا، میں نے کوئی حرام حلال کیا نہیں، کوئی حلال حرام کیا نہیں، پھر ہمارا خون تم نے کیوں حلال کیا؟ آپ کیا کہیں، پھنس گئے، کہتے بغض لعبید۔ توجہ کیجیے، دشمن واقعا اندھا ہوتا ہے، بغض لعبید، آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ باپ نے کچھ کیا ہوگا حرام و حلال، یہ تو سمجھ آ رہا ہے، آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کے باپ کے بغض میں کر رہے ہیں کچھ، وہ ممکن ہے وہاں کچھ مشکل رہی ہو، باپ نے بھی احتیاط سے جملہ کہلوا لیا۔ آپ متوجہ ہو گئے، یہ دنیا بولے جی ان کو رسی باندھ کر کے لوگ لائے مسجد میں، ابھی عجیب نبی طالب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابن ملجم کی شمشیر سے لہو ٹپک رہا ہے، مولا زخمی عالم میں بیٹھے ہیں، اور ایسے موقع پر ابن ابی طالب نے جملہ کہا، ابسل امام لک، اے ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کوئی بھی برائی کا داغ ابن ملجم مولا علی کے دامن پر نہیں لگا سکتا، کہنا چاہیے تھا میں نے اس لیے قتل کیا کہ آپ نے یہ بدعت ایجاد کی مسئلہ، میں نے اس لیے شمشیر ماری کہ آپ نے پیغمبر کے دین میں یہ چیز بدل دی، میں نے انسان اپنے دفاع میں کہتا ہے کچھ نہ کچھ جھوٹ ہی بولے کم از کم، لیکن نہیں کہہ رہا کہ میں نے اس لیے کچھ آپ کو قتل کیا کہ آپ نے فلاں حرام کر دیا یا فلاں حلال کر دیا یا فلاں دین نے فلاں تبدیلی پیدا کر دیا یا بدعت، کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ سچائی بھی نہیں، جب میں بولتی ہوں پڑھا لکھا انسان دیکھنے بولتی ہوں، جواب میں کیا کرتا ہے،
قرآن مجید کی آیت کا ایک سطرہ پڑھتا ہے, اس لیے جنت پڑھا لکھا ہے. قرآن مجید کی آیت کا ایک سطرہ پڑھتا ہے, کیا قرآن مجید کہتے ہیں, افتنقذ من فی النار, اے علی کیا آپ اسے نجات دیں گے جو جہنم میں ہے. یہ اپنے منجم نے بولا ہے, جس نے مولا کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی ہے, آیت کا ٹکڑا پڑھا اس نے. مولا نے کہا آپ نے کس طرح ایمان بولا, کیا میں تیرا برا ایمان تھا؟ کسی بھی برائی کا اگر اطاعت نہیں کر سکا, کیا آپ اسے نجات دیں گے جو آتش میں ہے, جو آگ میں ہے؟ یعنی ابن منذر خود بتا رہا ہے کہ میں علی کے سر پر شمشیر تو مار سکتا ہوں, کردار علی پر کوئی داغ نہیں لگا سکتا. اور یہ مولا نے جملہ پوچھ کے قیامت تک کے لیے لکھوا دیا تاریخ میں, تاکہ تاریخ لکھنے والے ہی سے لکھے اور معلوم ہو کہ میں قتل جو کیا جا رہا ہوں دین میں کسی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہے, مجھے قتل کرنے والا میری عدالت پر گواہ ہے. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں پوچھا کہ آخری جنگ میں یہ جملہ ثابت ہو جائے کہ مجھے قتل کرنے والے میری عدالت پر گواہ رہے. نہ کسی امام نے حرام کو حرام کو حلال دیا نہ حلال کو حرام کیا, جس نے بھی کہا یہی کہا. جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آیا رسول خدا نے یہ فرمایا تھا, رسول خدا نے یہ فرمایا تھا, ایک صلوات پڑھ دی محمد اور آل محمد. یہ مقدمہ یاد رکھیے گا, مجھے پھر نہ کہنا پڑے, کل انشاءاللہ اس سیرہ سے بات کو شروع کروں گا. اس مقدمے کے بعد سے جو اہم مسئلہ ہے بار بار رہ رہا ہے, لیکن بالآخر کہ جو بھی ہے پروردگار عالم نے پیغمبر کو اختیار دیا, ما تاکم رسول فخذو, اور جو اطاعت پیغمبر کی شان ہے وہی اطاعت ائمہ طاہرین کی شان ہے. جو یہ دیں اسے لے لو, جس سے یہ روکیں اس درمیان میں کچھ بیچ میں آتا ہی نہیں. شخص آیا کہا کہ تم مجھے واجب الاطاعت مانتے ہو؟ کہا جی مولا مانتا ہوں. کس حد تک مانتے ہو؟ کہ یہ سامنے جو آپ کے سیب رکھا ہے اگر آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں اور یہ کہیں کہ آدھا حرام ہے آدھا حلال, ہمیں کوئی شک نہیں ہوگا. اس حد تک واجب الاطاعت امام کے لیے کہ جہاں پر مسئلہ امامت کا آ جائے وہاں کسی سوچنے کی سمجھنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. سوچنا سمجھنا اعتراض کے اعتبار سے نہیں, سمجھنے کے لیے فہم کے لیے ہر انسان کو اختیار حاصل ہے, لیکن جو انہوں نے کہہ دیا وہ واجب ہے, اس میں کوئی ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی. اس کے بعد مرحلہ اس سے میں نے یہ مرتبہ بنایا چل کر آپ کے سامنے درج کروں گا, اس سے میں بات روک رہا ہوں کہ جو امام کہہ دے وہ حرف آخر ہے, کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو پوری کائنات جس کی اطاعت کرتی ہے. صرف انسان کو پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے کہ اطاعت کرے یا نہ کرے, لیکن پوری کائنات میں کسی مخلوق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ امام کی اطاعت نہ کرے. جو جہاں ہے مطیع ہے امام کا, کوئی ذرہ کائنات کا ایسا نہیں ہے جو اطاعت امام کے دائرے سے پرے ہو. سوال یہ کرا اور اسے بیان کروں گا, یہ کرا مسئلہ ہے. جہاں جو بھی ہے حتی ملائکہ سب اطاعت امام پر معمور ہے, اس کے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یہ پروردگار کا منشور ہے, وَبِيُمْنِ ہی رُزِقَ الْوَرَى وَبِوَجُودِ ہی ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ, کہ ان کے وجود سے زمین اور آسمان قائم ہے. یہ قائم تشریح نہیں ہے, تکوینی ہے, معمور بے اطاعت امام ہے. یہ لوگ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ یہ فوج والوں کو ذرا خاموش کر دے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا خاموش ہو جاؤ. پھر لوگ شادیاں بجا رہے تھے, باجی بجائے جا رہے تھے, شور ہو رہا تھا. اس نے اعلان کر سارا میں خاموش ہو گیا. امام نے کہا کہ میرے ساتھ ان گھوڑوں کو بھی خاموش کرتے ہیں. جس میدان میں اتنے بہت سے گھوڑے کھڑے ہوں ہزاروں وہ سب آوازیں آ گئی, کہ ان کو بھی خاموش کر دیں. عمر ساتھ نے سر جھکا دیا, پیشانی پر آ کر نامت, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے. انگشت شہادت سے آپ نے اشارہ کیا, پوری کربلا پر پن ڈراپ سائلنس ہے. جانور سر جھکا کے کھڑے ہوتے جاتے ہیں. امام اپنی قدرت دکھانے کے لیے ایسا نہیں کرتے ہیں, بلکہ آخری حجت ہے, اب بھی سمجھ جاؤ ہم ایسے واجب ہو رہے ہیں. یہ کام بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کر رہے ہیں, ابھی سمجھ لو ایسے واجب ہو رہے ہیں. یہ بے شعور حیوان بیاکل حیوان بھی ہماری اطاعت کر رہے ہیں. لیکن جہاں ملئت بطونہم من الحرام کے لیے ہو, جن کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہو, ان پر امام کی بات کا اثر نہیں. یہ حقیقی رابطہ ہے. اس میں آپ وقت ہی چلا سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کے امام کا چکا ہے, ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے اور ان پر امام کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا. ہاں چیزوں آپ نے دیکھا اس طریقے سے ان لوگوں نے امام کی باتوں کی بےحانی کی کہ انسان تصور نہیں کر پاتا کہ اتنا ظرف ہے حسین بن علی کے اندر. کوفے کے بازار میں جناب زینب خطبہ دینے لگے تھے, وہاں کسی طرح کا شور ہو رہا ہے, تالیاں بجا رہی ہیں عورتیں کہ آواز نہ آئے زینب کی. جملہ کہا اس کو تو خاموش. راوی کہتا ہے جملے کا جناب زینب کے دہاں سے نکلنا تھا تو اثر ہوئی. سکتت الاجراس حبست الانفاس, جانوروں کے گلے میں بڑی ہڈیاں ٹھہر گئیں, سینوں میں سانس گھٹ گئی, کوئی زور سے سانس نہیں لے سکتا تھا جناب زینب کے جملے کے بعد. کیا ہے یہ؟ میں زور نہ سمجھ رہا. اختیار ولائی ہے شہزادی زینب, کوئی دعا نہیں کر رہی زینب, کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہی زینب, زینب کو ذکر نہیں کر رہی, بلکہ حکم دیتی ہے اس کا تو خاموش. اور جب کہہ دیا خاموش تو خاموش, کیونکہ یہ اختیار ولائی ہے شہزادی زینب کا. لیکن اس کے باوجود یہ جا رہی ہے, دین کی ضرورت ہے کہ ہم اس طریقے سے بات کرنے کا سر ورنہ مجبور نہ سمجھنا ہمیں بس ابھی تو میں نے تمام کر دیا. یہ قافلہ کوفے میں اسیر تھا. اس کے بعد ابن زیاد دیکھا کہ کچھ دن یہ اور کوفے میں رہیں گے, کوفہ وہاں سے نکل جائے گا, کیونکہ تقریروں کا اثر ہے, خطبوں کا اثر ہے, لوگ جاگ رہے ہیں, بیدار ہو رہے ہیں. یزید کے بعد لوگ نے کہا ان کو وہاں سے کوفے سے شام بھیج دو. شام کی طرف قافلہ چلا, کوفے سے باہر گئے, لیکن جب رات ہوئی تو لوگوں نے یہ احساس کیا ایسا نہ ہو کوفے والے حملہ کر کے چھین لے لوگوں کو ہم سے, کسی محفوظ جگہ پر رہنا چاہیے. کیا دیکھا؟ دور کچھ روشنی نظر آ رہی ہے, روشنی کے سہارے گئے, ایک راہب کا دیر ہے. میں مقتل کے جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, خطاب نہیں ہے. راہب کا دیر تھا, نقل باغ کیا, بوڑھا راہب باہر آیا. کیا ہے؟ کہاں ابن زیاد کے فوجی ہیں, سپاہی ہیں. ایک شخص نے خروج کیا تھا یزید کے خلاف, ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو لے کر کے شام جا رہے ہیں. اس قافلے کو ہم کیا کریں؟ کہ آج کی رات تمہارے دیر میں رہنا چاہتے ہیں, اس خوف سے کوئی لوگ حملہ کرتے ہیں ہم سے چھین نہ لیں. راہب جہاں دیدہ ہے اس نے موقع کی نزاکت پر ایک نظر ڈالی. کیا دیکھا؟ کہ کچھ معصوم چہرے, بولے بولے سے لوگ, ایسے لوگ تو قتل نہیں کیے جاتے. ایک سر سے آسمان تک نور ساتھ ہیں, کچھ رسل بستہ بیبیاں شرم و حیا کا رہتے, سر سے پاؤں تک لوہے میں جکڑا ہوا ایک جوان. کیسے لوگ ہیں یہ, کون تھے؟ لیکن کچھ پوچھ نہیں سکتا. اس نے کہا ایسا کرو, ہمارے دیر میں اتنی جگہ نہیں کہ تم سب آ جاؤ, ان سروں کو رکھ دو, ان بیویوں کو, اس جوان کو, تم سارے کے سارے فوجیوں باہر سے حفاظت کرو. سب نے راہب کی بات کو مان لیا. سر حسین کو نوک رضا سے اتارا گیا, ایک صندوق پر رکھ کر کے کوفر کیا گیا, ایک حجرے میں جا کے رکھ دیا گیا. باقی سروں کو نوک رضا پر ہے دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا گیا. سہنے خانہ میں کچھ بیویاں بیٹھ گئیں, گوشے میں امام سجاد کھڑے ہو گئے. راہب جا کے اپنے بستر پر لیٹ گیا. دو باتیں راہب کو پریشان کر رہی ہیں, جب سے یہ لوگ آئے ہیں دیر میں آج سے خوشبو ہے, یہ کہاں ہے اس سے پوچھے, بیویوں سے کیا پوچھے, جوانی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کچھ پوچھے. لیٹا سوچ رہا تھا آنکھ لگ گئی, جملے پڑھو اس کا کیا کرام ہے, آنکھ لگ گئی, کہتا میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے اماری اتر رہی ہے اور اسی حجرے کی طرف آ رہی ہے جس حجرے میں سر رکھا ہوا ہے. میں بہت سوچتا رہا یہ کام آج رہا ہے کون ہے لوگ, ایسا لگا جیسے کچھ بیویاں بیٹھی ہیں اس کے اوپر. جب ہماری قریب آئی تو رونے کی آواز آئی اور ایک آواز آئی کہ راہب آنکھوں کو بند کر لے پیغمبر کی بیٹیاں. کہتا آپ نے خواب میں کچھ دیر تو نہیں رہا, میں نے آنکھوں کو بند کر لیا لیکن مجھے آواز آ رہی ہے رونے کی, ایسا لگ رہا بی بی اور رو رہی ہے سوال کر کے, پر ایک بی بی ایسے ہو رہی ہے کسی کا جواب بیٹا ہو جائے. اپنے شاگردوں کو جگایا, 70 شاگرد راہب نے جگایا, سب کو اٹھایا لے کر کے آیا اس حجرے میں جہاں سر حسین رکھا ہوا تھا, تالے کو توڑا, صندوق کو کھولا, سر کو باہر نکالا, لکھا ہے گلاب کے پانی سے سر کو دھویا. جب چہرے سے خون کو صاف کیا اور غور سے دیکھا تو کچھ چہرہ پہچانا کون ہے. سر سے آواز آئی راہب انل غریب انل مظلوم انل عطشان, اے راہب ہم غریب ہیں, اے راہب میں مظلوم ہوں, میں پیاسا ہوں. یہ کہہ کر کے سر خاموش ہو گیا, اتنا درد ہے آواز میں کہ راہب بھی رو رہا ہے, سارے شاگرد رو رہے ہیں. کیسے نہ ہو اپنی غربت کا مرثیہ حسین ابن علی خود پڑھ رہے تھے. سر کہتے کہتے سر خاموش ہو گیا, راہب کہتا زلنی ارے اور بتا اور بتا. جبکہ سنا نا سر سے آواز آئی ان تسال عن حسبی و نسبی, اے راہب اگر تو میرا حسب و نسب پوچھتا ہے تو سن, انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن فاطمہ الزہرا, انا ابن خدیجہ الکبرا. اتنا سننا تھا راہب نے دوڑ کے سر کو اٹھا دیا, منہ پر منہ رکھ دیا, اے مولا ایسے عالم میں آئے ہو, ایسے عالم میں وعدہ پورا کیا, لے کر کے باہر آئے, سارے کے سارے لوگ باہر آئے, آواز دیبا میں سجا سے مولا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے مولا ہمارا اسلام قبول کرے, ہمیں اجازت دے, ہم ان کافروں کو فنار کرے. تلوارے نکالی, امام نے ہاتھ کو پکڑ لیا, ارے نہیں راہب نہیں, مصلحت خدا یہ ہے انتقام لینے والا آئے گا. اجب میں زینب نے کربلا کے رو دیا ہو, اے میرے غیرت دار بھائی, ارے آ کے دیکھو تمہاری بہن کی غربت ایسی ہے.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين, إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك, لا معبود سواك يا غياث المستغيثين, يا راحم المساكين, يا أرحم الراحمين.
يا إله العاصين بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگار انہوں نے زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمایا پروردگار ہم سب کو دربار کے لیے سبق عزت و زینت قرار فرمایا پروردگار ہم سب کو معرفت محمد و آل محمد سے سرفراز فرما شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما دنیا اور آخرت میں لمحے کے لیے محمد و آل محمد سے جدا نہ فرما پروردگار ہم سب کو روز حشر محمد و آل محمد کے غلاموں کے ساتھ محشور فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما مریضوں کو شفا عطا فرما جن مریض کے لیے اہتمام سے دعا کر رہے پروردگار ان کو شفا کامل و عاجل مرحمت فرما پروردگار تمام مریضان منظورین کو شفا کامل و عاجل مرحمت فرما پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما مفروضین کا قرض ادا فرما حاجت مندوں کی حاجت روا فرما پروردگار اپنے اولادوں کا اولاد صالح مرحمت فرما بے روزگاروں کو روزگار بابرکت نصیب فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق و شرک کو سربلند فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مراد کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما پروردگار جہاں جہاں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے سب کے دین و ناموس جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دشمنان محمد و آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو رشتے بات میں بھی ہیں رسوائی ذلت کے ساتھ نیز کو نابود فرما پروردگار زائران حسین ابن علی کی حفاظت فرما اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خصوصاً میرے ابن حسین ابن فخر اللہ حسین ابن علی ابن ثانی علی اور بھی لوگوں تمام مومن مومنات کی دنیا سے گزر رہے ہوں اور آئے محمد کے چاہنے والے ان کے لوگوں کو ایک ساتھ فرما
Thank you.